من السمع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المتلبي الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عبد القاسم محمد صلوات الله الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الصلاة والسلام على صاحب دعوة نبوية وصالة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيب الله کی مختلف پہلو اس کی صفات کے مختلف مظاہر کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں. اب تک میں نے آپ کے سامنے جو بھی دعائیں پیش کی, کبھی مولا علی کی, کبھی امام حسین کی دعائے رفع, کبھی صحیفہ سجادیہ سے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی کچھ دعائیں اقتباسات, لیکن آج میں آپ کے سامنے جو چیز ہدیہ کر رہی ہوں یا آپ یقیناً پڑھتی ہوں گی اور روزانہ ہی اس کو پڑھنے کی کوشش کیا کیجئے, یہ بظاہر ہمیں امام کے زبان سے جاری کیے ہوئے الفاظ نظر آتے ہیں, لیکن یہ در حقیقت حدیث قدسی ہے جسے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کے اوپر حضرت جبرائیل نے امین کے ذریعے نازل کیا, اور اس کے بعد آپ سے امام علی اور امام علی سے امام حسن اور پھر امام حسین اور پھر امام علی ابن حسین تک یہ سلسلہ آگے چلتا رہا, اور ہمارے پاس اتھارٹیز کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے, اور آپ اور اس کا نام ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ جسے ہم میں سے کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسے روزہ عاشور پڑھنا چاہیے جس وقت ہم عمل عاشورہ کر رہے ہوں, لیکن امام کی بہت تاکید نظر آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو اللہ نے واقع کربلا کے ہونے سے قبل ہی عطا فرما دیے, حقیقت یہ تعزیت ہے, یہ پرسہ ہے, اور پھر یہ ایک عہد نامہ ہے. جب آپ اس کے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اللہ سے امام حسین کے وسیلے سے, پہلے تو آپ امام کا پرسہ دے رہی ہیں, اس مصیبت کا پرسہ دے رہی ہیں, اس کے بعد پھر آپ یہ کہتی ہے کہ میں ان ظلم کرنے والوں سے بری الذمہ ہوں, میں ان سے دور ہوں, کسی صورت بھی ان کا ساتھ دینے والوں کے ہمراہ نہیں ہوں, اور پھر آپ امام حسین کے وسیلے سے اس دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی وجاہتیں طلب کرتی ہیں. میں تھوڑا سا اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں گی اس تاکید کے ساتھ کہ اس کو ضرور روزانہ پڑھا کیجئے, اسے صرف عاشور تک محدود نہ کیجئے, بلکہ دن میں ایک دفعہ ضرور امام کو سلام بھیجا کیجئے, اور اس طریقے سے بھیجا کیجئے کیونکہ اس کی پوری دعا کا لب لباب یہ ہے کہ اے امام مجھے اپنے درجے میں روز قیامت رکھیے ذات کے ساتھ. تو جب آپ روز یہ یاد دہانی کراتی رہیں گی تو روایات سے یہ چیز مستحکم ہے کہ امام آپ کا اس دنیا سے جس جیسے ہی رابطہ منقطع ہوتا ہے آپ کو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتے ہیں, اور جب وہ عالم برزخ میں آپ کے حصار کر لیتے ہیں اپنی حفاظت کا, تو یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور اس درجے میں لے کے جائیں گے. اس لیے اس زیارت کو دہرانے کی تاکید ہے. اگر آپ کے پاس اس کا ترجمہ نہیں ہے تو ایسی کتابیں خریدی جس میں ٹرانسلیشن ہے. میں آپ کو صرف چھوٹا سا اقتباس سناتی ہوں جہاں پر زبان معصوم گواہی دیتی ہے کہ اے ابو عبداللہ, آپ کی شہادت سے ہم لوگوں پر اور تمام اہل اسلام پر جو مصائب اور آلام ٹوٹے وہ بہت ہولناک اور اندوہناک تھے, اور ان مصائب اور آلام نے عرش پر اہل آسمان کو سخت رنج اور غم میں مبتلا کیا. اے اہل بیت پیغمبر, خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ لوگوں پر ظلم و ستم کی بنیاد رکھی. خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے آپ کی منزلت کو گھٹا دیا, اور آپ حضرات کے لیے خداوند عالم نے جو بلند مرتبے معین کیے تھے انہیں بندوں کے سامنے گھٹا کر آپ پر ظلم کیا. خدا لعنت کرے اس جماعت پر جس نے آپ کو شہید کیا, اور خدا اس قوم پر بھی لعنت کرے جس نے آپ حضرات اہل بیت سے جنگ و جدال کی زمین کو ہموار کیا. اے پالنے والے, میں ایسے تمام لوگوں اور ان کے ساتھیوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کے دوستوں سے بری ہوں. یہاں امام نے چار گروہ ڈسٹنگوش کیے ہیں. کل کی گفتگو کس جگہ اینڈ ہوئی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں, ہم کس کو ریکگنائز کر رہے ہیں, ہم کس کا دامن تھام کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جو باطل کی قوت ہے. اس لیے اگر آپ باطل کو نہیں پہچانیں گی تو پھر آپ حق کی تمیز نہیں کر سکیں گی. تو یہاں چار گروہ ہیں جن سے دوری, جن سے برات, جن سے دور رہنے کا حکم امام کی زیارت میں دیا جا رہا ہے. پہلا گروہ یہ ہے کہ جنہوں نے زمین ہموار کی امام پہ ظلم کی, وہ لوگ, ان کے ساتھی, ان کے نقش قدم پہ چلنے والے یعنی جو ان کے بعد آ رہے ہیں ان کے فالوورز وہ, اور ان کے دوستوں سے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا, چاہے اپنی خاموشی ہی سے سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے اگر حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اٹس فائن. تو یہ چار گروہ ان سے برات کے لیے کہا جا رہا ہے, اے ابو عبداللہ میری تو اس شخص سے صلح ہے جو آپ سے صلح کرے, اور اس شخص سے قیامت تک میری جنگ جاری رہے گی جو آپ سے جنگ کرے. خدا لعنت کرے زیاد و مروان کی اولاد پر, خدا لعنت کرے دشمنان اہل بیت پر, خدا لعنت کرے قاتل امام حسین پر, خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے رسول کے نواسے سے جنگ کے لیے اسلحہ سجایا اور گھوڑوں کو تیار کیا. اے امام حسین, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں آپ کے مصائب جو بہت اندوہناک ہیں ان پہ گریہ کرتا ہوں, اور میں اس خدائے برحق سے جس نے آپ کو بلند مرتبے ادا کیے, آپ کے ذریعے ہم کو عزت دی, درخواست کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ اہل بیت پیغمبر میں سے جب امام مہدی علیہ السلام آپ کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اٹھیں تو میں ان کے ساتھ رہوں. خداوندہ امام حسین کے صدقے میں مجھے دنیا و آخرت میں اپنی بارگاہ میں عزت اور منزلت عطا فرما. یہی تو ہماری نوزنوں کی دعا تھی نا کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں امام حسین کے ذریعے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا و آخرت میں اپنی بارگاہ میں بوجہ امام حسین عزت عطا فرما, منزلت عطا فرما. اے ابو عبداللہ, میں آپ کی محبت کا واسطہ دے کر خداوند عالم سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے, حضرت فاطمہ علیہ السلام سے, جناب امام حسن مشتبہ اور آپ سے قربت اور نزدیکی چاہتا ہوں. دو گاڑیاں کھڑی ہیں, پلیز انہیں ریموو کر دیجیے. AVF 253, AGC 451, ان کو فوراً وہاں سے ہٹا دیجیے, باہر سے پرچی آئی ہے. اے اللہ, میں ان تمام لوگوں سے برات چاہتا ہوں جنہوں نے آپ کے خلاف ظلم کی بنیاد رکھی اور اس پر جور و جفا کی عمارت قائم کی, اور آپ کے ساتھیوں پر ستم ڈھانے کو اپنا طریقہ بنایا. میں ایسے تمام لوگوں سے خدا کی بارگاہ میں بری ذمہ ہوں, دور ہوں اور برات ظاہر کرتا ہوں. خداوند عالم اور آپ حضرات کی خوشنودی کے لیے, آپ کے قرب کے لیے آپ اور آپ کے دوستداروں سے محبت کرتا ہوں, اور آپ کے دشمنوں سے اور آپ سے جنگ کرنے والوں سے پہ نفرین کرتا ہوں, اور ان لوگوں سے بھی برات کرتا ہوں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کی پیروی کی. اے آل محمد, جو آپ سے صلح کرے اس سے میری صلح, جو آپ سے جنگ کرے اس سے میری جنگ, جو آپ کا دوست وہ میرا دوست, جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن. میں اس خدا برحق جس نے آپ اور آپ کے دوستداروں کی معرفت سے سرشار ہو کر مجھے عزت بخشی. اس جملے کو پھر غور سے سنیے. میں اس خدائے برحق سے جس نے آپ اور آپ کے دوست داروں کی معرفت, ہم نے کیا کیا نو دن میں, ہم نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی ان نشانیوں کو پہچانا جو اللہ تک لے جانے والے ہیں, اور انہی سے ہمیں عزت مل رہی ہے, اور اس عزت کے عوض ہمیں یہ توفیق ملی کہ میں آپ کے دشمنوں سے الگ رہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں مجھے آپ ہی لوگوں کے ساتھ رکھے, آپ کی ہی محبت میں مجھے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھے. دیکھیں وہ ساری چیزیں جس پہ ایک گھنٹے کی تقریر کی گئی, وہ خود امام نے کتنی کنسائز طریقے سے اس زیارت میں موجود ہیں. محبت, ثابت قدمی, نفرت دشمنان اہل بیت سے, سب آپ کو اسے مل جائے گا. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو مقام محمود قیامت میں حاصل ہو مجھے بھی اس تک رسائی عطا فرمائیے, اور مجھے یہ توفیق کیجیے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو کر حق کی آواز بلند کرتے ہوئے آپ کے خون ناحق کا انتقام لیں تو میں ان کے ساتھ رہوں, اور میں لوگوں کو حق کا واسطہ دے کر اور آپ کی عزت اور شان کا واسطہ دے کر جو خدا کے نزدیک آپ کو حاصل ہے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ بہترین اجر و ثواب عطا کرے جو مصیبت اٹھانے والوں کو کسی مصیبت پر دیا جاتا ہے. کیونکہ پورے اسلام میں اور پورے آسمان اور زمین کے درمیان وہ مصیبت جو سب سے عظیم ہے آپ پر پڑی, اے اللہ اس موقع پر مجھے اور ان لوگوں میں سے قرار دے جن کو تیری طرف سے درود و رحمت اور سلام و مغفرت شامل حال ہوتی ہے. اے خدا بندہ میری زندگی محمد و آل محمد کی زندگی جیسی قرار دے, میری موت ان کی موت جیسی قرار دے, اور اے پالنے والے آج عاشورہ کے دن اور آج کی شب ہمیں ان سے متوسل کر دے, اور ہمیں ان جیسا بنا دے, اور ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. درود پڑھی محمد و آل محمد. زبان معصوم کا یہ کمال ہے کہ جس چیز میں ایک عام ذہن لمبی لمبی تقریریں کرتا ہے وہ ایک جملے میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں. وہ نو دن کی گفتگو اس زیارت عاشور میں آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کس منزل کو طے کرتے ہوئے کس انتہا کے اوپر پہنچنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی نو دن کی مشقت ہے, یہ جو آپ کی 13 دن کا سوگ ہے یا 40 دن کا سوگ ہے یا 50 دن کا سوگ ہے, جتنے دن آپ سوگ رکھتے ہیں, اس سوگ کو سوگ بڑھانے کے ساتھ اپنے دل سے نہ نکال لیجئے گا. حسین کو اسی جگہ, اسی دل, اسی مقام, اسی فکر پہ رہنے دیجئے گا کہ جو فکر آپ کو اللہ سے اس طریقے سے متمسک کر دے کہ پھر اس کے بیچ میں دنیا داری نہ آئے, پھر آپ کے بیچ آپ شیطان کی طرف نہ بڑھیں, اور آپ کے خیالات میں اگر کبھی کوئی ایسی چیز آئے جو نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہو تو اسی وقت اللہ کی مدد سے آپ اس کے اوپر قابو پا لیں. یہ 9 دن کی گفتگو, 9 دن 18 گھنٹے, اور when you multiply it with 60 it becomes 1080 minutes. اگر صرف ایک مجلس کے حوالے سے, یہ مجلس جو آپ اٹینڈ کر رہی ہیں, اس مجلس کے حوالے سے آپ 1080 منٹ خرچ کر رہی ہیں نام حسین, آج پوچھیے اپنے آپ سے کیا حاصل کیا. اور پھر آپ کے ہاتھ میں جو وہ ڈائری آ جائے گی, وہ کتاب آ جائے گی جس میں آپ کو مختلف عنوانات سے اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب, اللہ کے نزدیک وہ بلندی محسوس ہو رہی ہے کہ جس بلندی کا سفر آپ نے پہلی محرم کو شروع کیا تھا, تو آپ اپنے آپ کو کتنا سرخرو محسوس کریں گے. آج کی شب جب آپ امام کا ذکر کر رہی ہوں گی, اللہ کی یاد کر رہی ہوں گی, اس لمحے آپ کو کتنا اچھا محسوس ہوگا کہ میں نے آج اللہ کے 99 نام ختم کر لیے, میں نے اللہ کے اسماء الحسنہ کا ورد کیا کہ جس کے ذریعے اس کی بے شمار صفات, بے شمار نعمات مجھ پر عیاں ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سب کچھ بس صدق امام حسین ممکن تھا. اب جو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ عزاداری سے کیا فائدہ, حسین کو ختم ہوئے 1000 سال گزر گئے ابھی بھی حسین حسین کہہ رہے ہو, حسین اس قوت کا نام ہے جو 1000 سال پہلے تہ خاک ہو جانے کے بعد آج بھی میرے دل کو اللہ کے نزدیک لے جا رہی ہے. آج بھی مجھے دین اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دے رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے یہ بار بار التماس کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو اپنے سال کے 365 دن اسی طریقے سے یاد رکھیے جیسے یہ ان دنوں میں یاد کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, مجلس نہیں ہو رہی, سیاہ لباس نہیں ہے سوک کے بعد, لیکن امام حسین کی زیارت اس دعا کا خلاصہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں کے اوپر ہے. آپ یاد کیجئے اللہ آپ سے کلام حکمت میں کیا کہتا ہے. کلام حکمت میں آپ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہم نے سورہ ملک, ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ آزمائے کہ کس کے اعمال زیادہ اچھے ہیں, اور یہی استغاثہ امام حسین ہے. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کے لیے آنے والا, ہے کوئی میرا مددگار میرا مغیث. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے تمام انسانوں کے لیے تا قیامت. مسلسل ہم دعوت عمل کے مقصد شہادت امام کو سمجھ کر دین فطرت پر عمل کرو. دین فطرت کیا ہے؟ کل کیا ہوا تھا کہ دین فطرت صرف ایک دین ہے, اور وہ ہے دین اسلام, اور اس پر عمل کر کے آخرت کی لازوال نعمتیں حاصل کرنا ہی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے. تو بس جو اس مقصد کو اپنا آبجیکٹو آف لائف بنا لیتا ہے, پھر اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے. اس کی زندگی کا ایک ایک اسٹیپ صراط مستقیم پر پڑھنے لگتا ہے. یہ تھی ہماری پوری 9 دن کی ایکسرسائز کا ماہ حاصل. میں آپ سے 2-3 اناؤنسمنٹس کرنا چاہتی ہوں تاکہ گفتگو آگے بڑھا سکوں. یہ زیارت امام حسین اس لیے چھوٹی کر کے بنائی گئی کہ آپ اس کو اپنے پرس میں رکھ سکیں تاکہ اپنی جاب پہ اپنے سفر کے دوران کسی وقت بھی پڑھ سکیں. یہ باہر موجود ہے, اگر آپ کو لینا ہے تو آپ 10 یا 15 روپے جو کہ ہم فنڈ ریزنگ کے لیے لے رہے ہیں, اس کی لاگت نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے لے رہے ہیں, آپ یہ لے سکتی ہیں. دوسری چیز, یہ ورک بکس اویلیبل ہیں, حسین شناسی کی, کربلا شناسی کی, یہ اویلیبل ہیں. اور اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ مجھے آپ سے کرنا تھا کہ فرسٹ ڈاکیومنٹری ان دی ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا, سفر کربلا, زیارت آن دی ہولی شرائنز اینڈ مونیومنٹس آن پی ٹی وی اینڈ پی ٹی وی ورلڈ, یہ ایک ڈاکیومنٹری ہے, شاید 35 منٹس کی ہے سپوز, اور اس کا نام ہے سفر کربلا, اور یہ پی ٹی وی پر اور پی ٹی وی ورلڈ پر کل یعنی کہ 10 محرم 25 مارچ کو 8:25 پر رات کو دکھائی جائے گی. اسے دیکھیے گا, تمام زیارات آپ ٹی وی پر دیکھ سکتی ہیں, اور اسی پروگرام کو رپیٹ کیا جائے گا 11 محرم 26 مارچ ایٹ 11 AM 11 بجے صبح پی ٹی وی ورلڈ کے اوپر. دوبارہ یہ 11 بجے دن 11 محرم کو دہرائی جائے گی. تو پلیز آپ اس کو ضرور دیکھیے گا, یہ ہماری کمیونٹی کی کچھ لوگوں کی بڑی مخلصانہ کوشش ہے, اور یہ پہلی دفعہ ایسی ڈاکیومنٹری آن ایئر آ رہی ہے. تو پلیز اس کو دیکھ کے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا. درود پڑھیے محمد والے محمد کے. موضوع بظاہر بڑا سادہ ہے, کوئی نئی انوکھی بات, کوئی اچھوتی بات نہیں ملی نا, سب وہی باتیں تھیں جو آپ کے دل میں تھیں. تو اب آپ یہ پوچھئے کہ آپ نے یہ کیا پڑھا, یا آپ اپنے آپ سے پوچھئے میں نے یہ کیوں سنا. آپ کو کیا آواز آئے گی؟ آپ کو یہ آواز آئے گی کہ ٹھیک ہے, میرے دل میں اللہ کی محبت موجود تھی پہلے سے, اور میرے دل میں امام حسین کی محبت بھی موجود تھی, تبھی تو آپ یہاں تک آئیں. ٹھیک ہے نا, جب آنکھ کھلتی ہے تب سے اللہ اور رسول اور اہل بیت کی محبت ہماری گھٹی میں ڈال دی جاتی ہے. لیکن اس 10 دنوں کی محنت کے بعد آپ اپنے آپ کو یقیناً پہلے سے بہتر, پہلے سے ایلیویٹڈ, پہلے سے زیادہ متوجہ, پہلے سے زیادہ فوکس محسوس کر رہی ہیں. یہ انعام ہے اس ذکر کا جس میں آپ نے اللہ سے جو آپ کی محبت ہے اس کو مزید گہرا کر لیا, اس کو مزید دبیز کر لیا, اس میں آپ نے انہانسمنٹ انرشمنٹ پیدا کر لی کہ آپ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے ایک اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہاں در اہل بیت تھام لیا, اور اس چوکھٹ کو تھامنے کے بعد اب میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں حسین کی چاہنے والی ہوں, ہاں میں حسین پر جان نثار کرنے والی ہوں. بہت ساری میں نے آپ کو دلائل دیے, آیات کے حوالے دیے, احادیث کے حوالے دیے, اور میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں امام حسین سب کے ہیں, امام حسین پہ ہماری اجارہ داری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے صرف شیعوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی, بلکہ امام حسین نے اسلام کی خاطر قربانی دی تھی. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے کہ جسے اللہ نے فطرت کے اوپر پیدا کیا, اور فطرت کیا ہے؟ فطرت حیات انسانی ہے. لہذا امام حسین کی قربانی انسانیت کے لیے ہے. تو جو شخص بھی انسانیت کا شعور رکھتا ہے, جو شخص بھی انسانیت کی تھوڑی سی معرفت, تھوڑی سی پہچان رکھتا ہے, وہ حسین کو سلام کرتا ہے. تو یہ جو کل کا دن ہے, یہ آج کی رات ہے, یہ ان سب لوگوں کے لیے جو حریت پسند ہیں, جو انسان کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں اور جو انسانیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, وہ سب امام حسین کی بارگاہ میں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو ڈائری آپ نے بنائی تھی, اس کا ایک کالم رکھایا گیا تھا, نو یور حسین اور گیٹ ٹو نو یور حسین, اور آپ کے امام کے بارے میں دوسرے کیا کہتے ہیں. اور یقیناً میری شوقین بچیاں اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر رہی ہوں گی, اور اگر آج نئی چیز نہیں ایڈ ہوئی تو کوئی بات نہیں, کل کا سپلیمنٹ آج مل چکا ہے آپ کے ہاتھ میں, اس میں سے بیٹھ کے دیکھیے امام حسین کو کس نے کیا ٹریبیوٹ کیے پیش کیا. میں آپ کے سامنے آج دو چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ جس سے میرے موضوع کو کافی تقویت مل رہی ہے, اور وہ چیزیں کیا ہیں. یہ ہاتھ میں میرے میگزین ہے, طائرہ میگزین, جس کو میں آپ سے پروموٹ بھی کر رہی ہوں, اینڈ اف اٹ از ناٹ اویلیبل اوور دیئر تو یہ اس کا فلائر موجود ہے. یہ فلائر آپ وہاں سے لے سکتی ہیں. یہ رسالہ ایسا ہے جو آپ کی بچیوں کو بہت ہی ہیلدی مواد دے گا اسلام سے محبت کرنے کے لیے. اس میں ایک ٹاپک ہے حسین سب کا, اور اس کے اندر ایک پروفیسر براؤن, جنہوں نے کہ تاریخ ادبیات ایران یعنی ایران کے لٹریچر کو لکھا ہے, اور وہ امام حسین کو کیا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. امام حسین کو یہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں حسین ابن علی کا قتل مدینے کی تاراجی میرا اناؤنسمنٹ بہت توجہ سے سنیے. دو گاڑیاں غلط پارک ہوئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے باہر بہت شدید ڈسٹربنس ہے, اور آپ کو پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو جن کسی کی یہ دو گاڑیاں ہیں, پلیز فوراً ان کو ہٹا دیجیے. AB 253, آئی ریپیٹ, AB 253, AD 451, AD 451. پلیز جس کسی کی بھی گاڑی ہے وہ اسے فوراً ہٹا دے, اس لیے کہ کوئی بھی تکلیف دہ صورتحال پیش آ سکتی ہے. لہٰذا ان گاڑیوں کے مالکان اٹھ کے گاڑی ہٹا دیں, ورنہ کوئی ایکشن پھر اس کے اوپر لیا جائے گا. ضرور پڑھیے محمد علی محمد سر. پروفیسر براؤن ہو روٹ تاریخ ادبیات ایران, اینڈ ہی رائٹس, حسین ابن علی کا قتل, مدینہ کی تاراجی اور مکے کا محاصرہ, یہ تین چیرہ دستیاں وہ تھیں کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. کیا تین ایونٹس بتائے گئے؟ کل میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یو نیڈ ٹو ریئلائز اور یو نیڈ ٹو ریکگنائز ہو واز اسٹینڈنگ اگینسٹ امام حسین علیہ السلام. وہ باطل کی قوت کیا نام تھا؟ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, این دو قوت از حیات آمد پدید. دو قوتیں ہیں, باطل کی اور حق کی, جو مستقل پوری زندگی بھر سرے پیکار رہی ہیں, جن کا پہلا نام آدم اور پھر ابلیس تھا. وہ چہرے بدل بدل کے آتی رہی, اور ان کا اختتام کہاں ہوا؟ ان کا اختتام ہو گیا حسین اور یزید پر. تو حسین ایک فرض کا نام نہیں ہے, حسین اس قوت حق کا نام ہے جس کی ابتدا آدم سے ہوئی تھی. تبھی آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, کا جو آپ اس وقت زیارت پڑھیں گی زیارت وارثہ, اس میں آپ تمام انبیاء کا نام لیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مشن چل رہا تھا. اسی طریقے سے یزید بھی ایک فرض کا نام نہیں تھا, یزید پوری ایک ہسٹری تھی, ایک چین تھی جس کا اینڈ یزید تھا, اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے چین. اس لیے کہ چین ختم نہیں تھی بلکہ آگے وہ چینلائز ہوتی رہتی تھی. یہ دو چینز ابھی تک چل رہی ہیں, این دو قوت, یہ دو قوت ابھی تک چلی آ رہی ہیں. آپ کو کل کا پردہ پلٹ کے حسین اور یزید کی معرفت کرنی ہے, دیکھنا ہے حسین میں کیا تھا, یزید میں کیا تھا, پھر آج دیکھنا ہے کہ آج وہ دو قوتیں آپ کو کہاں کہاں نظر آ رہی ہیں. اور اگر حسین کے ایٹریبیوٹس آپ میں نہیں ہیں تو آپ لے لیں گی اور اپنے اندر شامل کریں گی, اور اگر یزید کی صفات کا کوئی بھی پردہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم اسے نکال باہر کریں گے. This is the message of Imam Hussain. اس لیے کہ حسین ختم نہیں ہوئے, یزید ختم نہیں ہوا, دونوں موجود ہیں. اسی وجہ سے امام حسین نے بڑا عجیب سا جملہ کہا تھا, بڑا فکر انگیز جملہ تھا, اور وہ جملہ امام حسین پر کیا تھا, میں دو احادیث کوٹ کرتی ہوں. ایک مقام پر آپ جس وقت کے محمد حنفیہ آپ کے بھائی آپ کو آ کے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مت نکلیں, اس طرح نہ جائیں ورنہ آپ کی جان کا خطرہ ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی باغڈور یزید جیسے حاکم کے ہاتھ میں آ جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. چھوٹا سا جملہ ہے بٹ ویری کمپلیٹ. اگر اسلام کی حکمرانی یزید کے پاس آ جائے, یزید جیسے شخص کے پاس, تو اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے, یعنی دین ختم ہو گیا, یعنی جو کچھ یزید میں تھا وہ اسلام کو ختم کر دینے والا ہے. تو جو کچھ یزید میں تھا کہیں وہ ہم میں تو نہیں ہے, کہیں آج کے معاشرے میں وہ اتنا اسٹرانگ تو نہیں ہو گیا کہ ہم نے اس کو برا کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ ایسا جملہ تھا جو صدیوں تک قیام قیامت تک ایک کرائٹیریا بن گیا, اور یہ جملہ امام نے کہا تھا جب سب سے پہلا سوال بیعت ہوا تھا امام سے, جبکہ ولید نے کہا تھا کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کے نام پر, تو آپ نے کہا تھا مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. پورا مقصد کربلا ایک جملے میں سمیٹ لیا حسین نے, مجھ جیسا شخص یعنی جیسا میں ہوں, فرزند رسول, پاسبان شریعت, محافظ قرآن, مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. تو اب جہاں جہاں یزید جیسی صفات نظر آئیں گی وہاں وہاں حسین جیسا بننا پڑے گا. اور یزید کیا کرتا تھا, اگر اس کو بالکل سمپلیفائی کریں بچوں کے لیے, تو کیا ہے, کیا اس نے صرف یہی کہا تھا امام حسین سے کہ میں بادشاہ بن رہا ہوں اور تم میرے ساتھ رہو, اتنی سی بات نہیں تھی, بلکہ وہ ہر اس حرام کام کو جسے رسول اللہ نے منع کیا تھا جائز قرار دے چکا تھا, حلال کہتا تھا, اس کی پریکٹس کرتا تھا, اور اس کو دیکھ کر سارے لوگ کر رہے تھے. اس لیے کہ جب حاکم وقت کچھ کرتا ہے تو قوم اس کے پیچھے پیچھے چلتی, حاکم وقت سپوز ٹو بی اے لیڈر, تو ہی واز لیڈنگ مسلم امہ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی واز ڈرنکنگ وائن. وہ جھوٹ بولتا تھا, وہ منافقت کرتا تھا, اس نے تخت خلافت کی حرمت کو ختم کر دیا تھا, اور وہ تخت کے جس پر اللہ کا خلیفہ بیٹھنا چاہیے تھا, اللہ کا نائب بیٹھنا چاہیے تھا, اس پہ اس کی فیورٹ بندریا بیٹھا کرتی تھی جو ایک بہت خوبصورت سے لباس میں ہوتی تھی. اور ہوتا کیا تھا کہ جب باہر کے سفیر ریپرزنٹیٹیوز آتے تھے, امبیسڈرز آتے تھے, تو وہ کوئی تحفہ اسلام کے حاکم کے لیے لے کے آتے تھے, تو وہ تحفہ وہ سوغات پہلے اس بندریا کے پاس جاتی تھی, اگر وہ اس کو ٹچ کر دیتی تھی جانور تو وہ قبول ہو جاتا تھا, اور اگر وہ اس کو ہٹا دیتی تھی یا اس کی طرف ترغیب نہیں دیتی تھی تو اس چیز کو ہٹا دیا جاتا تھا. دربار خلافت میں کتوں کی دوڑ ہوتی تھی, ڈاگ ریس ہوا کرتی تھی, اور اس پہ شرطیں لگائی جاتی تھیں کہ کس کا کتا جیت جائے گا. تو جس دربار میں جس تخت پہ بیٹھ کے اس مسلمانوں کی قسمت کے فیصلے ہونے تھے وہاں شراب پی جاتی تھی, وہاں شریعت رسول کا مذاق اڑایا جاتا تھا, یہ فرزند رسول نہیں برداشت کر سکتے تھے. تو اب جہاں جہاں یہ چیز نظر آئے گی ہمیں اس کو کنڈیم کرنا ہے, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ معرفت کرائیں, اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہر وہ چیز عام ہے جس کو یزید نے جب جاری کیا تھا تو حسین نے آواز بلند کی تھی, اس لیے کہ پھر ہماری اولاد گلوبل جنکشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, چھوٹی سی دنیا, اور اس میں ہر چیز انٹرنیٹ, ہر چیز ٹی وی کے ذریعے اتنی عام ہو گئی ہے کہ کل کو اگر ہمارے بچے شراب کا نام نہیں جانتے تھے تو آج وہ اس کے ایڈ دیکھ کے جانتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے, تو کل کو وہ اس کو پینے سے بھی نہیں جھسکیں گے اگر آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کی برین واشنگ نہیں شروع کی, اگر آپ نے ان کو نہیں بتانا شروع کیا کہ حسین کس قربانی کو ہمارے لیے دیکھے گئے کہ شریعت کو بچائے, تو پھر وہی یزید جیسے کی فالوور بڑھتے چلے جائیں گے اور حسین جیسے گھٹتے چلے جائیں گے. یہ تھا مقصد امام حسین, اور اس کو غیر مسلم کس طریقے سے اس کے پر نظر ڈال رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی کا قتل, مدینہ کی تاراجی, مکے کا محاصرہ, ہسٹری کے یہ تین بڑے علمی ہیں کہ جس کے لیے یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا ہل گئی. سن 61 ہجری میں, سن 7 ہجری کی رجب میں, 23 رجب سن 60 ہجری یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے, اور 61 ہجری کے پہلے مہینے کے 10 دنوں میں اس نے خانوادہ رسول کو ختم کر دیا تھا, اور اس سے بڑھ کے دوسرا جرم کیا کیا تھا اس نے کہ مردوں کو قتل کرنے کے بعد عورتوں کو اسیر کر دیا تھا, ناموس رسول کی توہین کی تھی, بے حرمتی کی تھی. یہ ایک ایسا جرم تھا کہ پوری دنیا اس پر ہل گئی تھی. لیکن یہ کرنے کے بعد پھر اس کا دوسرا اسٹیپ کیا تھا, نیکسٹ ایئر یعنی کہ 62 ہجرا میں اس نے مدینے میں جو بغاوت اٹھی تھی اس کو کچلنے کے لیے مدینے پر حملہ کیا تھا, اور اپنے کمانڈر سے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا تھا کہ جا کے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. اور اس نے کیا کیا تھا کہ مسجد نبوی میں آ کے اپنی فوج کے گھوڑوں کو باندھ دیا تھا. اب آپ سوچئے رسول کی کتنی بے حرمتی کہ اس رسول کے روزے کے اوپر گھوڑے باندھ دیے گئے, اور 3 دن تک وہ استبل بنا رہا, ساری نجاست ساری غلاظت اس صحن خانہ میں قبر رسول کے پاس ہوتی رہی. اور یہ کیا کرتے رہے, یہ جتنے یزیدی تھے یہ ہر گھر میں گھس کے مردوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کی بے حرمتی کر رہے تھے. 10,000 حاملان قرآن, 10,000 قاریان قرآن کا قتل کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ظلم ہے وہ اور ہے, یعنی جو شہر مدینے کے مدینہ رسول کہلاتا تھا اس کو پوری طریقے سے نیست و نابود کر دیا. اور 30 سال سے حکومت ہی صرف 3 سال کی ہے. 30 سال اس نے کیا ظلم توڑا, 2 شاعر اللہ سے ختم ہو گئے, اہل بیت رسول اور مدینہ رسول. اب تیسرا شاعر اللہ کون سا بچا تھا, مکہ. مکے پہ اس نے حملہ کیا زبیر ابن عوان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے, اور مکے میں خانہ کعبہ پر اس نے آگ کے گولے پھینکے اور وہاں پہ قتل و غارت گری ہوئی. آپ جانتی ہیں مکے کی حدود میں ہم ایک مچھر یا مکھی تک نہیں مار سکتے, اور چاروں طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی, اور رکن یمانی منہدم ہو گیا تھا, خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا تھا, اور جتنا بھی اس کے اندر خزانہ گزشتہ بادشاہوں کے رکھے ہوئے تھے وہ سب لوٹ کے لے گئے تھے. تو یہ بریف ہسٹری ان 3 لائنز ہے جو یزید کے کارنامے تھے, اور اسی محاصرے کے دوران یہ واصل جہنم ہو گیا 14 ربیع الاول 64 ہجری کو. اور جب یہ جہنم واصل ہو گیا اور وہ اطلاع پہنچی تو اس کے بعد پھر وہ محاصرہ اٹھا لیا گیا تھا, ورنہ نہ جانے اس کے بعد اگلا قدم اس کا کیا ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ کیا یہ اس قابل تھا کہ اسے تخت پہ بٹھا دیا جائے. مسلمانوں میں تو یہ 3 سانحے ہونے کے بعد یزید کو پہچانا, لیکن جو رسول کی گود کا پروان کیا ہوا تھا وہ حسین, جو نگاہ رسالت سے دیکھنے والا تھا, اس نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ کیا ظلم توڑنے والا, یہ قابل نہیں کہ یہ رسول اسلام کا نائب بن سکے. اس لیے حسین نے پروٹیسٹ کیا تھا, اور یہ کہہ کر پروٹیسٹ کیا تھا میں ختم ہو جاؤں گا, لیکن جو مجھ جیسا بننا چاہے گا. ابھی آپ نے زیارت میں کیا دعا مانگی کہ ہم حسین جیسے بن جائیں, ہم حسین کے درجے میں پہنچ جائیں, ہم حسین کے اصحاب جیسے ہو جائیں, اور یہ ساری تگ و دو آپ کی یہی ہے. تو جہاں جہاں ہمیں یزیدی شعار نظر آئے گا ہم اس سے براعت حاصل کریں گے, ہم اس سے دور ہوں گے, چاہے وہ کتنے ہی اسمال اسکیل پہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ گھر میں ایک کیسٹ سے بیٹھ کے گانا ہی سننا کیوں نہ ہو, چاہے وہ تھوڑا سا دین سے انحراف کیوں نہ ہو, لیکن پہلا قدم ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد قدم تیز ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا کردار یزید کو پہچاننے کی ضرورت ہے اگر کردار حسین کا اتباع کرنا ہے. اور یہ شخص یہی کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کو لرزا برندام کر دیا. اور دوسری چیز, پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بھارت, یہ کہتے ہیں بڑے ان کے بہت میننگ فل سینٹینسز ہیں, آپ سنیے اس کو, کہ یہ پنڈت جواہر لال نہرو جو کہ ہندو ہیں اور یہ امام حسین کی ہسٹری کو پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں, کسی کارنامے کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے دوسروں کو کتنا انفلوئنس کیا, یا ان کو کتنا زیادہ ان کے مقصد کی طرف موٹیویٹ کر رہا ہے, یا ان کے اندر کتنی طاقت پیدا کر رہا ہے. آپ کی جملے دیکھیے اور دیکھیے, کیا آپ امام حسین سے انسپائر نہیں ہو رہی, کیا آپ موٹیویٹ نہیں ہو رہی آپ کی طرف, کیا امام حسین نے آپ کو افیکٹ نہیں کیا, کیا امام حسین آپ کو اسٹرانگ نہیں کر رہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اور وہ واقعہ ان لوگوں میں کتنی شرافت اور تہذیب کو پیدا کر رہا ہے. دیکھیے یہ ایک غیر مسلم شخص کہہ رہا ہے جس کی اور ہماری اپروچ تو بالکل فرق ہے. ہمیں خدا کو مانتے ہیں, وہ انگنت خداؤں کو, لیکن حسین کا کوز کتنا کیئر تھا کہ وہ کہتا ہے کہ کتنی شرافت اور تہذیب ان میں پیدا کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ لاتعداد نسل کربلا کے اس قربانی اور عظیم سانحے سے زبردست طریقے سے اثر انداز ہوئی ہیں. خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قربانی کتنی لازوال قدر قیمت رکھتی ہے. ہمارا فرض یہ ہے اب کہ ہم اس واقعے سے اس عصر حاضر کی حالات میں روشنی اٹھائیں. لیکن میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں واقعی کربلا سے درس سیکھنا چاہیے. اور ایک ہندو شخص کیا کہتا ہے کہ ہمارا فرض اب یہ ہے کہ ہم اس واقعے کی روشنی میں اصل حاضر کے حالات سے فائدہ اٹھائیں اور عام انسانی ہستیوں کی
سطح سے اپنے آپ کو بلند کرنے میں اس واقعے سے مدد لیں. کتنی سمپل سی بات ہے. یہی تو سٹرگل ہو رہی ہے نا کہ ہم واقعی کربلا سے وہ درد حاصل کریں جو ہمیں اپنے لیول سے الیویٹ کر کے اوپر لے جائے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بلند کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد لیں. بے شک آج دنیا کے مسائل ایسے ہیں کہ انہیں محض صبر، استقلال، ہمت، قربانی اور عقل سلیم کے ذریعے ہی حل کرنا چاہیے جو ہمیں کربلا سے مل رہا ہے. اور ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی شکایات اور ذاتیات کو بھلا کر وسیع تر مفاد کے لیے کام کرنا پڑے گا. دس واز دا میسج فرام اے ہندو فالوور آف امام حسین. کہ وہ امام حسین کو کس طرح سے فالو کر رہا ہے، کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں آج کی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے. بس یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے. یہ سارے دن جو نام حسین وقت ہیں، یہ سارے لمحے جو حسین کے نام ہیں، آج ان ناموں کو کاؤنٹ کرنے کا دن آ گیا ہے. اور اس کاؤنٹنگ سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور دکھانا چاہتی ہوں. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، بچوں کی نہج البلاغہ. اسے بہت ہی زیادہ سمپلیفائی کیا گیا ہے چھوٹے بچوں کے لیے. یہ اویلیبل ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو باہر سے لے سکتے ہیں. میں بار بار کیوں یہ کتابیں آپ کو دکھاتی ہوں؟ کیا میں کمیشن لینا شروع کر چکی ہوں؟ یقین ہے کمیشن بھی لوں گی، اور میں اس کا کمیشن اپنے معصوم سے لوں گی، اپنے آقا و مولا سے لوں گی. اس لیے کہ آئی فرملی بلیو کہ ہمارا میڈیا بہت اسٹرانگ ہے اور ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پروپیگیٹ نہیں کر رہے. تو یہ جو چند اسٹوڈنٹس، چند لوگ اٹھے ہیں جو چندہ جمع کر کر کے ایسی کتابیں چھاپ رہے ہیں، ان کو پروموٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اس لیے کہ نئی نسل کے ذہن میں، اس کے دل میں آپ حبِ حسین کا بیج وہ دیجیے، تاکہ جیسے جیسے وہ گرو کرے ویسے ویسے ان کے اندر یہ اسلام سے محبت کا بیج بھی تناول درخت بنتا چلا جائے. جہاں کہیں کسی ایسی کاوش کو دیکھیے، آپ اس کو سپورٹ کیجئے. بس میں آپ کو اس مقام تک لے کر آ گئی جہاں آج کی شب آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کرنا کیا ہے آج کے لیے، آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے اتنے لوگوں سے اتنی خوبصورت اور پیاری پیاری باتیں سنی، دن میں چھ چھ سات سات مجلسیں کی، ہر ایک آپ کو حسین تک لے کر آ رہا ہے. آج کا دن رات میں آپ بالکل تنہا بیٹھ جائیے گا کسی بھی اذا خانے میں، کسی بھی سناٹے میں، کسی بھی جگہ جہاں آپ کا جی چاہے، اور بیٹھ کے یہ سوچئے گا کہ میں نے اپنے آپ کو حسین کی خاطر تبدیل کرنے کے لیے اب کیا پلاننگ کی ہے. دیکھیے آپ خاص دنوں میں کیا کرتی ہیں، جب 31 دسمبر اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور 1 جنوری شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ ایک سال کے لیے اپنا پلیج بناتی ہیں، میں یہ 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 کرنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ کی سالگرہ کا دن آتا ہے اور آپ کو لگتا ہو بڑھاپے کی طرف ایک قدم اور زندگی کا سال کم ہو گیا، تو آپ کیا کرتی ہیں، آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں آنے والے وقت کو میں کیسے پلان کروں کہ میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں. تو یہ ایک سال آپ کی زندگی کا کم ہو کر آپ کو پھر استغاثہ، پھر امام حسین کی پکار، پھر امام حسین کی حل من ناصرن ینصرنا. آپ بیٹھ کے یہ سوچئے گا کہ میں نے نام حسین کیا کیا حاصل کیا اور اس کے کچھ اعمال ہیں. دیکھیے یہ جو ہمارے یہاں کا طریقہ ہے نا کہ رات کو شمعیں اور اگربتیاں لے کر چلتے ہیں اور 40 کی گنتی پوری کرتے ہیں، 40 امام بارگاہ ضرور جاتے ہیں، مجھے اب تک شریعت میں اس کی کوئی تاکید نظر نہیں آئی. اگر آپ کو نظر آئی پلیز مجھے دکھائیے تاکہ میں بھی دیکھوں، مجھے اب تک نظر نہیں آئی. جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی شب جاگنا چاہیے اور عبادت میں بسر کرنا چاہیے. کیسا جاگنا چاہیے اور کیا فائدہ ہے، پھر وہی بات، ہم تو ہر چیز کو فائدہ نقصان سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ابھی عبادت کی سب سے نچلی جگہ پر ہے نا، فائدہ دیکھ رہے ہیں. کیا فائدہ ہے آج کی رات عبادت کرنے کا؟ آج کی رات عبادت کرنے کی صرف میں آپ کو دو فضیلتیں بتاؤں. ایک فضیلت جو مفاتیح الجنہ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات کی عبادت ایک رات 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. آج کی رات کی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. اور آپ لاجیکل چیزوں کو انٹرلنک کرنے کی عادی ہیں تو آپ کو وہ حدیث بھی یاد پیٹ ہو رہی ہیں. آج کی کا غور و فکر کا مطلب ہے آپ
کھلم کھلا کیے تھے, کون کون سے گناہ عادتن کر رہی ہوں, کتنی دور ہو چکی ہوں مقصد حیات سے. اور اس کے بعد پھر آپ امام حسین کا وسیلہ بنا کے, یہ زیارت میں یہی نا کہ حسین کے وسیلے سے, حسین کی وجاہت سے, حسین کے چہرے کی یاد کے وسیلے سے اے اللہ مجھے درجۂ حسین میں شامل کر لے. تو یہ ایک گھنٹے کی غور و فکر, 70 سال کی عبادت. اور اس کے بعد دوسری روایت کیا ہے کہ جو آج کی رات شب بیداری کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنے فرشتے آج تک پیدا ہوئے اور عبادت کرتے رہے. اب آپ بتائیے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کسی نے مولانا سے سوال کیا تھا تو مولانا نے کہا کہ اتنی تعداد ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کتنے فرشتے ہیں. تو جس تعداد کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہے, وہ سارے فرشتے پتہ نہیں کب سے عبادت کر رہے ہیں, ان سب کی عبادت ملا کر اگر آپ اجر حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ آج کی رات کی شب بیداری فکر کے ساتھ ہے. اور اسے کرنا چاہیے, اور جو ایسا کرے گا, دیکھیے اس کے بعد کا جملہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ جو آج کی رات شب بیداری کرتا ہے عبادت کے ساتھ, تو پھر وہ روز محشر امام کے جو شہدائے کربلا خون میں لتھڑے ہوئے محشور ہوں گے وہ ان جیسا ہوگا ان کے ساتھ. ہم کیا سفر کر رہے تھے کہ محبت میں اسٹیپ بائی اسٹیپ معرفت, محبت, محبت کے بعد اطاعت, اطاعت کے بعد منیت, اور منیت کس چیز کا درجہ تھا؟ ان جیسے بن جانا. تو آج کی رات ہے ان جیسے بن جانے کی, آج کی شب ان جیسے بن جانے کا ہمیں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو اویل اٹ. آج کی رات جو گفتگو ہوگی وہ دل سے ہوگی, وہ براہ راست امام حسین سے ہوگی, اور امام حسین کے وسیلے سے اللہ تک ان کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. تو بس ان جیسے بننے کی رات آج آ گئی. کثرت سے ذکر الہی, کثرت سے لان, کثرت سے دشمنان اہل بیت سے برات, اور اس کے بعد دو نمازوں کی ترکیبیں ہیں جو مفاتیح ہیں, لیکن آپ لوگ ظاہر عوام سے کنسلٹ کرتی ہیں, لیکن دو نمازیں بہت سادہ ہیں اور بچوں کے لیے تو بہت ہی سمپل ہیں, اس لیے کہ اس میں سورۃ توحید پڑھی جا رہی ہے. 4 رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنے کی ہے, جس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنا ہے, 50 دفعہ سورۃ توحید پڑھنی ہے. ویری پڑھ سکتے ہیں اس کو. دوسری نماز بھی 2 رکعت 4 رکعت ہے, 4 رکعت نماز ہر رکعت میں دو دو سلام کر کے یہ ہے, اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی, سورہ توحید, سورہ ناس, سورہ فلق. آیت الکرسی, سورہ توحید, سورہ فلق, سورہ ناس 10 دفعہ پڑھ کے نماز تمام کر دیں. جب نماز ختم ہو جائے ایک تسبیح سورہ توحید کی پھر سے پڑھتے تھے امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ کر لیجئے گا. اس کے علاوہ بھی اعمال ہیں جو یقیناً آپ کو کروائے جائیں گے, آپ خود بھی کر سکتی ہیں. گفتگو اس منزل پر آ گئی جب آج عصر اجد کربلا میں بھی اگزیکٹلی یہی وقت تھا, کربلا میں یہی وقت تھا کہ جس وقت کے امام حسین اپنے خیمے کی جوہڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے سر جھکائے بیٹھے تھے, اور ایک تیر عمر ساتھ کا سنسناتا ہوا آپ کے پیر کے پاس آتے پیوست ہوا, اور آپ اس وقت ہلکی سی نیند کے غنودگی کے غلبے میں تھے, لیکن پیچھے سے زینب کی آنکھیں جھانک رہی تھیں. ایک بار کندھے کو ہلا کے کہتی ہیں بھائی جان جاگیے, دیکھیے دشمن نے حملہ کر دیا, دشمن نے حملہ کر دیا. امام حسین سے جو محبت تھی حضرت عباس کو اور حضرت زینب کو, وہ آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ بھائی تھک کر سو گیا اور پیچھے بہن کھڑی ہے, فوراً کاندھا ہلا کے کہتی ہیں بھائی اٹھیے. امام حسین نے آنکھیں کھولی اور کہتی ہیں بہن میں نے اپنے خواب میں, میں نے اپنے خواب میں ابھی ابھی نانا کو دیکھا جو مجھے کہتے ہیں باہیں پھیلا کر حسین ان قریب تم ہماری آغوش میں آ جاؤ گے. اتنے میں حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ آقا حملہ کر دیا. اب آپ دیکھیے اتنے پیار سے امام حسین حضرت عباس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ سیاہ لفظ جو صفحے پہ لکھے تھے وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. جب میں یہ جملہ پڑھتی ہوں کہ امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی عباس میری جان فدا تم پر, عزیزانو کتنی محبت کرتے تھے حضرت عباس سے امام حسین, جو اندازہ کرنا یہ جملہ دیکھیے اے میرے بھائی عباس میری جان فدا تم پر, ذرا جا کے دشمن سے ایک شب کی مہلت لے آؤ. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا مولا آج اگر حملہ ہو رہا ہے یوم تاسوعا ہے تو ٹھیک ہے تنگ کر لیجئے, دشمن تو یہ دیکھ رہے کہ چند 40-50 افراد ہیں, اس سے زیادہ تو بچے تھے جو کاؤنٹنگ میں نہیں تھے, چند مرد ہیں جو 2 دن سے پیاس ہیں, ان کے اوپر حملہ کریں گے, 2 گھنٹے میں جنگ پتہ کریں گے اور پھر سر لے کر چلے جائیں گے نام لینے کے لیے. یہ دشمن کا نقطۂ نگاہ تھا. اور حسین, حسین کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو آج کی جنگ بڑی سہل تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ کی تیزی نہیں تھی, اس لیے
کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، پیاس کی شدت ابھی کم ہے جو کل بڑھ جائے گی، کل تپتی ہوئی دھوپ میں سلاح جنگ پہننے کے بعد فوجیوں کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ مگر رضاداروں، امام حسین کے نزدیک کوئی اور بھی قیمتی چیزیں کہتے ہیں کہ حسین کثرت ذکر الہی استغفار تلاوت کلام پاک کو پسند کرتا ہے، لہذا آج کی شب ہم اس میں بسر کریں گے۔ عزیزارو، امام حسین 56 سال سے عبادت کر رہے تھے، 56 سال سے اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، ایک رات سے مزید کتنا ایڈیشن ہو جاتا؟ یہ اپنے لیے نہیں کیا تھا، پھر ہمیں بتایا تھا کہ دیکھو زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ذکر الہی کیا جائے، اللہ کی معرفت، اس سے راز و نیاز، اس سے گفتگو، اور تمہارے لیے بھی یہی لازم ہے۔ بس عزیزارو، پوری رات امام ذکر الہی کرتے رہے۔ مسائل مجھے پڑھنے شہزاد علی اصغر کے، لیکن آج کی رات کے حوالے سے دو روایتیں آپ کو بیان کروں گی عزیزارو، اور اس کے بعد پھر مسائل کی منزل۔ آج کی شب آپ جانتی نا کس طریقے سے بسر ہو رہی تھی، کہ کہیں کوئی تلوار تیز کر رہا ہے، کہیں کوئی تیر تیز کر رہا ہے، کہیں پر کوئی کل کی تیاری میں مصروف ہے، لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنیز فضا آتی ہے حضرت علی اکبر کے پاس اور کہتی ماں نے یاد کیا ہے۔ حضرت علی اکبر ماں کے پاس آئے، اور جب ماں کے پاس آئے تو ماں ایک بار چہرے کو دیکھتی کہتی ہے باپ کا پہلو کل سجانا میرے چاند، آج ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، کل تو تم جاؤ گے تو پلٹ کے نہیں آؤ گے، میرے پہلو میں تھوڑی دیر بیٹھو۔ اور اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتی رہی، زلفوں میں شانہ کرتی رہی، اور اس کے بعد کس طریقے سے ام لیلہ کے آنسو ٹپکتے رہے یہ تاریخ نہیں بتاتی عزیزارو۔ لیکن پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایک ننی سی بچی بابا کے مسلے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، بابا کے مسلے کے پاس بیٹھی باپ کی صورت تک رہی ہے، اور ایسے میں امام حسین اپنی نماز کو تمام کر کے پوچھتے ہیں سکینہ کیا بات ہے؟ کہتی ہے میں ابھی خیمے کے پیچھے چھپ کے سن رہی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، تو کیا آپ سب لوگ مر جائیں گے؟ کہا ہاں بیٹے ہم شہید ہو جائیں گے۔ کہتی ہے اچھا بابا، پھر میری ایک بات سن لیجیے، آپ میرے خیمے میں چلیے، آپ اما کے خیمے میں چلیے۔ عزیزارو، حسین نے بچی کو گود میں اٹھایا اور ماں کے خیمے میں آئے، کہتے ہیں اب بولو جانے پدر کیا بات ہے؟ کہتی بابا کل آپ چلے جائیں گے، میں کس کے پاس ہوں گی؟ بابا آپ لیٹ جائیے تو میں آپ کے سینے سے اپنا سر رکھ کے کچھ دور تک سو لوں۔ عزیزارو، قیامت کی شب تھی، جس شب کے لیے شاعر نے کہا تھا اے رات نہ ڈھلنا، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ بس عزیزارو، کاش زینب کے بس میں ہوتا تو وقت کی تنابوں کو کھینچ لیتی، تا قیام قیامت تک بھائی کی صورت دیکھتی رہتی۔ اگر قربانی دینی ہے، اہل بیت کے گلشن کو اجڑنا ہے، صبح عاشور نمودار ہو گئی، صبح سے قربانیاں دیتے دیتے میرا امام اس مقام پر آ گیا کہ تنہا ٹیلے پہ کھڑا ہوا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے، کہیں لاشیں نظر آتے ہیں ساتھیوں کے، کہیں ترائی آباد نظر آتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کچھ نہیں۔ ایک بار کہتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث من مغیث، نہ ہے کوئی میری مدد کے لیے آنے والا۔ عزیزاروں، کوئی نہ تھا جو جواب دیتا، بس بشیر نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اور کس عالم میں گرا دیا؟ وہ بچہ جس کی نبض ڈوب چکی تھی، جس کی ماں مایوس ہو چکی تھی، جس کی پھوپھی بار بار اس کے ہونٹوں کو اپنی خشک آنکھوں سے لگاتی تھی، اصغر کاش کوئی آنسو ٹپک جائے تو تیرے ہونٹ نرم ہو جائے۔ الاتش الاتش، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان آنسوؤں کا جو خشک ہو چکے تھے؟ عزیزارو، امام آئے، بچے کو لیا، آخری حجت سے لے کر چلے، آپا کے دامن میں چھپا کے لے کے چلے۔ عزیزارو، کل کا دن وہ ہے جب آپ تین باب الحوائج کا ماتم کرتی ہیں، تین، چار میں سے تین باب الحوائج کل شہید ہو گئے، ایک حضرت عباس علیہ السلام، ایک امام حسین علیہ السلام۔ لیکن کس لیے اس چھوٹے سے ششماہے کو باب الحوائج کہا گیا؟ عزیزارو، ابھی جھولا اٹھے گا، آپ اپنی مرادیں مانیں گی؟ آپ اصغر کے صدقے میں کیا کیا مانگ چکی ہیں، اس جھولے کو مانگ کے کیا کیا آج پائیں گی؟ ذرا سوچو، وہ 6 ماہ کا بچہ باب الحوائج کیسے بن گیا؟ اس لیے بن گیا عزیزارو کہ کسی نے پوچھا رسول اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت عیسیٰ سے کہ دنیا کی بدترین ترین چیز کیا ہے، دنیا کی سب سے تکلیف دہ کام کیا ہے؟ آپ نے کہا کسی کریم کا، کسی لئیم کے آگے ہاتھ پھیلانا، عزتدارو وہ کریم ابن کریم حسین، وہ باب الحوائج حسین، وہ دنجین دنیا کا بادشاہ حسین کس مقام پر ہے؟ ننے سے بچے کو ہاتھ کو اٹھا کے کہتا ہے تم میں کوئی صاحب اولاد ہو تو میرے بچے کا قطرہ پانی پلا دے۔ حسین نے وہ بدترین کام کیا، کریم نے لئیم سے مانگا زداروں، اور جس کمال کے وہ لئیم تھے کہ اتنا کہنے سے بھی یہ قطرہ آپ نہ دیا، پلٹ پلٹ کے رو رہے ہیں لیکن بچے کو پانی نہیں دے رہے۔ ایک بار حسین نے جھک کے کہا اے فرزند تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کرو۔ بچے نے سوکھی زبان نکالی اور ہونٹوں کے اوپر پھیری، زداروں ایک بار وہ پوری فوج تختہ الٹ گیا، سب کے سب منہ پھیر کے رو رہے ہیں۔ اور ایسے میں فرملا کہتے ہیں، خود قاتل کہتا ہے کہ میری طرف دیکھ کے عمر ساتھ نے کہا اقتل کلام الحسین، قطع کر دے حسین کے کلام کو۔ میں نے گھبراہٹ میں چلنے میں تیر کھینچا، جب تیر کھینچ چکا تو میں نے دیکھا کہ وہ تیر تو بہت بڑا تھا، وہ انسانوں کے لیے نہیں تھا، وہ گھوڑوں کو طے کرنے کے کام آنے والا تیر تھا۔ لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تیر بدلتا، ایک بار کمان سے تیر چلا۔ عزاداروں تم نے ہمیشہ یہ روایت سنی کہ گردن میں تیر لگا اور ہاتھ میں پیوست ہوا، نہیں عزاداروں، میں ابھی ایک بک میں پڑھ رہی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حسین نے دور سے جب تیر آتے دیکھا تو ایک بار بے ساختہ فطری طور پہ بچے کو سینے کے قریب کیا، لیکن وہ 5 فٹ کا تیر جس کی 3 نوکیں تھی ایک بار حسین کا بازو توڑتا ہوا ننی سی گردن میں پیوست ہو گیا۔ بس عزاداروں میرا بچے کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد سنو گی، اس کے بعد بہت مشہور روایت ہے کہ خون نکلا چلو میں آیا، حسین نے چہرے پہ مل دیا۔ میرا بس ایک سوال عزاداروں، اس بچے کی پیاس کی شدت کا اندازہ لگانے تو یہاں رک کے دیکھو کہ جس سے خون خشک ہو چکا تھا صرف ایک چلو بھر خون تھا، جو مٹھی میں حسین کی آ گیا، اگر زیادہ ہوتا تو گر جاتا۔ بس عزاداروں پیاسے کی لاش لے کر پلٹے، پلٹ کے خیمے کی طرف آئے۔ آپ مسلسل 9 دنوں سے پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہے کس طریقے سے شان سے امام اٹھاتے تھے بہادری سے لاشا، لیکن اب کتنی بھاری لاش ہے زدارو جو حسین سے نہیں اٹھائی جا رہی، کل کے اعمال میں آپ کیا کہیں گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائی و تسلیمن لعمرے، 7 دفعہ آگے بڑھیں گی 7 دفعہ پیچھے آئیں گی، وہ آپ کے مولا کی بے کٹی کا آس ہے۔ زدارو اس لاش کو لے کے امام آگے بڑھتے تھے، پھر نگاہ میں ایک ماں کا چہرہ آتا تھا، سوچتی تھی اس کو کیا کہوں گا کہ تمہارا ننا سا بچہ تک یہ مولا انہوں نے نہیں چھوڑا، پھر واپس پلٹ کے آتے تھے۔ اور یہی ہوا جب امی رباب نے در خیمہ سے جھانک کے دیکھا اور حسین نے اس لاش کو کچھ کہے بغیر ماں کی گود میں رکھا، تو ماں نے ایک دم ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہا، اے میرے آقا، اس عمر کے تک جانور بھی نہیں ذبح کرتے۔ ارے اس عمر کے تو جانور نہیں ذبح کرتے، میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ عزاداروں حسین نے کہا، عمر باب خاموش رہو، میرے پیچھے آؤ۔ امام کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھی، کہا میرے پیچھے آؤ، پشت خیمہ پھر لے کے گئے اور پشت خیمہ پھر لے جا کے گود میں بچے کو دیا اور کہتے ہیں کہ ابھی خاموش کھڑی رہو، ہم قبر کھود لیں۔ عزاداروں ایسے میں ماں تھی نا گود میں بچہ تھا نا، خون بہ رہا تھا گردن سے، بے ساختہ آہ نکلی۔ جیسے ہی بی بی نے رونا شروع کیا، حسین نے کہا، رباب خاموش رہو، رباب رو نہیں، دیکھو تمہاری گریا کی آواز سے یہ ملائیں متوجہ ہو جائیں گے، خاموش رہو، یہ قبر چھپ کے بنانی ہے۔ عزاداروں بات چپ ہو گئی، میں نہیں جانتی کہ سورج نے کیا دیکھا، ایک ماں ہے سینے سے لاش لگائے کھڑی ہے، ایک باپ ہے ذوالفقار سے گڑا کھود رہا ہے، قبر کھلی، بچے کو دفن کیا۔ عزاداروں قبر بند کر کے پلٹ آئے، کس لیے لے کے گئے تھے امام رباب کو؟ یہ دکھا
بتانے کے لیے کہ دیکھو کل جب سر کٹیں گے, کل جب نیزوں پہ سر چلیں گے, تمہارا بچہ پشت خیمہ پہ چھپا ہوا ہوگا ربا. مگر امام وہ کتنے ظالم لوگ تھے, اکہتر سر سوار ہیں, ایک سر کم ہے, یہ قبیلہ آگے نہیں بڑھتا. وہ ننا مجاہد جو ہم نے مارا تھا, یہاں تک کہ کئی گھنٹے گزر گئے, لمبے لمبے نیزے لے کے ملائم کربلا کو کھود رہے ہیں. بس زداروں گریا کرو, حاجت مانگنے سے پہلے پرسا جو بی بی کو اے ام ربام تمہارے ہاتھ بندے ہوئے تھے, جب تمہارے بچے کو نیزے پہ نکال کے تلوار سے دوبارہ شہید کر دیا, میری بی بی تم رو نہ سکی. یہ کنیزہ ماتم کرتی ہے, پرسا دیتی ہے تمہارے چھ مہینے کا چاند کو, تمہاری گود جڑ گئی میری بی بی, ہم تمہیں تمہارے بچے کو پرسا دیتے ہیں. Ha 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 ha.